الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عباس القرشي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال إذا تنخى بين يدي القوم فليوار بكفيه حتى تقع نخاته إلى الأرض وإذا صام فليدهن حتى لا يرى عليه أثر الصوم. عنوان قائم کیا ہے باب اذا تنخى وهو مع القوم. کوئی آدمی اپنے منہ سے کسی ضرورت کی وجہ سے بلغم نکالے, بلغم کبھی غیر اختیاری طور پر آ جاتا ہے منہ میں اور اس کو باہر نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور آدمی لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے تو اس صورت میں کیا شکل اختیار کرنی چاہیے تاکہ کسی کو گھن بھی نہ ہو اور ضرورت بھی پوری ہو جائے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور ان کے سامنے کسی اچانک پیش آنے والی ضرورت کی وجہ سے بلغم نکالنا پڑے تو فلیواری بھی کم صحیح ہے. یا تو یہ مثلا جیسے کہ اچانک جو ہے وہ چھینک آ گئی تو اس صورت کے اندر اپنے منہ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے یا کپڑے سے ڈانپ لے, آواز جو پیدا ہو رہی ہے قوت کے ساتھ اس کو بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کرے اور اس چھینک کے درمیان کوئی بلغم وغیرہ کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے یا کپڑے سے چھپا دے حتیٰ تقال خاطہ الارض, یہاں تک کہ وہ بلغم والا حصہ زمین میں ڈال دے چھپا دے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح اس کو کھلا ہوا نکالنا کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑے اور ان کی نگاہوں میں آنے کی وجہ سے ان دیکھنے والوں کے مزاج اور طبیعت میں ایک دین کی کیفیت پیدا ہوگا, یہ گویا آداب مجلس کے خلاف ہے. اس لیے ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہ ہو. یہ ایک ادب بتلایا گیا ہے اسی کو. وَإِذَا سَامَ فَلْيَدْنَهِ حَتَّى لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الصَّوْمِ. اور فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھے تو اس کو روزے کی حالت میں اپنے سر اور داڑھی کے بالوں میں اچھا تیل لگا کر کنگا کر رہنا چاہیے. کہ جب وہ سر اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگائے گا کنگا کرے گا تو اس کا چہرہ جو ہے بارونق نظر آئے گا اور وہ اس کی طبیعت کے اندر حشاش بشاش والی کیفیت نظر آئے گی. اور روزے کی وجہ سے جو پسماندگی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی. شریعت یہی چاہتی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ ایسا منہ بسورے ہوئے بنائے ہوئے جائیں کہ لوگوں کو پوچھنا پڑے کیا بات ہے کیوں ایسا ہے. ذرا میرا روزہ ہے کہ اپنے روزے کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں. روزے میں اگر حقیقتاً جو ہے بھوک کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام اور اپنے چہرے پر جو ہے اپنا حشاش بشاش ہونا ظاہر کرنے کے لیے بال اور داڑھی میں سر کے بالوں میں داڑھی کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کرنا چاہیے تاکہ وہ روزے کی وجہ سے جو خشکی سی ہوا کرتی ہے وہ نظر نہ آئے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سر میں تیل لگانے کی وجہ سے سر میں بھی ایک رطوبت رہے گی خشکی پیدا نہیں ہوگی اور اس رطوبت کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں بھی قوت رہے گی. بہت سی مرتبہ آدمی روزے کی حالت میں پیاس یا جو ہے وہ اپنے جسم میں پانی کی کمی محسوس کرتے ہوئے اس کو اپنے جسم کو ٹھنڈے پانی سے تر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. لوگ گرمی میں غسل کرتے ہیں روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. تو وہ جو غسل کر کے ٹھنڈک حاصل کی جائے گی وہ تو تھوڑی دیر کی ہے کھال کھال پر اور وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. جبکہ سر میں تیل لگا کر جو رطوبت حاصل کی جا رہی ہے اس کا اثر دماغ کے واسطے سے پورے جسم میں پہنچے گا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ یہاں گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ روزہ ایک عبادت ہے. کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بھئی حاجی کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے الحاج جو اشائس تفیل حاجی جو ہے وہ بڑا گندا بال اور میلے کچیلے کپڑے والا ہوتا ہے. گویا حج کے اندر حالت احرام میں یہ کیفیت پسند کی گئی اور گویا حاجی کی یہ پہچان بتائی گئی کہ گویا حاجی کے کپڑے میلے کچیلے ہوں اور اس کا حال پراگندہ ہو تاکہ لوگوں کو دیکھتے محسوس ہو کہ کوئی عاشق ہے جو مارا مارا پھر رہا ہے. عشق کی شان نمایاں ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ سے شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ روزے میں بھی اسی طرح کی جو ہے خشکی کا ذکر نہیں. روزے میں تو ذرا سنجیدہ باوقار اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوئے کہ آپ کا روزہ ہے. اس طرح آپ کو جو ہے رہنا چاہیے اپنی شان بنا کر کے اور جو ہے وقار پیدا کر کے. اور اس کی شکل یہ ہے تیل میں لگائیں کنگھی کریں تاکہ وہ تھوڑا بہت پسماندگی کا اثر آیا بھی ہو چہرے پر بھوک کی وجہ سے تو وہ بھی دور ہو جائے. بابو نجا حدثنا رجل والقوم لا يقبل على واحد. کیا آداب بتلا رہے ہیں؟ یہ کتاب اسی لیے انہوں نے لکھی ہے. ایک ادب یہ بھی ہے کوئی آدمی کسی مجلس میں ایک بڑے مجمع کو خطاب کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ ایک ایسا انداز اختیار کرے کہ موقع پر موقع پورے مجمع کی طرف اس کا روئے سکون ہو. کوئی ایک ہی آدمی کو اپنا نشانہ بنا کر بس پوری مجلس جو ہے اسی کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے لوگوں سے اعراض کر رہا ہے ایسا دوسرے لوگوں کو بھی شکایت ہو جائے گی کہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہم سے. بہار کسی کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی مجمع سے گفتگو کر رہا ہو بیان کر رہا ہو تو کسی ایک ہی آدمی کی طرف اپنی ساری توجہ پوری مجلس میں مرکوز نہ رکھے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا هشيم عن اسماعيل بن سالم عن حبيب بن ابي ثابت قال كانوا يحبون اذا حدث الرجل ان لا يخبر على الرجل الواحد ولكن ليؤمهم. حضرت حبیب ابن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ جو ہیں اسلام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی کسی مجمع سے گفتگو کر رہا ہو, بات چیت کر رہا ہو, مجمع کے سامنے بیان کر رہا ہو, تو صرف کسی ایک آدمی کے سامنے اپنا چہرہ نہ کیے ہوئے رہے, ولیکن لیؤمہ, بلکہ سبھی لوگوں کی طرف موقع ب موقع اپنا روئے سکون رکھے, تاکہ اس کی وجہ سے مجلس میں بیٹھنے والوں کا حق بھی ادا ہوگا, ان کی رعایت بھی ہوگی, دل جوئی بھی ہوگی, سب خوش ہوں گے, میں ہماری طرف بھی منہ کیا ہوں. باب و فضولی نظر, اب یہ ایک باب قائم کرتے ہیں جو ہے بیکار نظر, بلا ضرورت کسی چیز کو دیکھنا. دیکھو کوئی بھی کام بغیر ضرورت کے فضول کے طور پر جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی, جس کو لایعنی کہتے ہیں, ایسا کوئی بھی کام چاہے وہ بات ہو, چاہے وہ کام ہو, چاہے وہ کسی چیز کو دیکھنا ہو, تو بعضوں کی عادت نہیں ہے دیکھا یہ دیکھا یہ, کسی کے مکان میں جائیں گے تو پورے مکان کا جو ہے ایک سیکنڈ میں جائزہ لے لیں گے جہاں کیا رکھا ہے. خاص کر کے عورتوں کی عادت ایسی بہت زیادہ ہوتی مردوں کے مقابلے میں, تو ہمیں تو ادب یہ بتلایا گیا کہ کسی کے یہاں جب آپ جائیں تو آپ کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے, ادھر ادھر چیزوں کو نہ دیکھیں, گھر کے خواہش کے اوپر آپ کا یہ نہ ہو. یہاں ایسی فضول نظر ہو ہے اس کو بلا ضرورت دیکھنا اس کو پسند نہیں کیا گیا. اگر داؤد طاہی رحمتہ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, تو ایک آدمی ایک مرتبہ ان کے پاس آیا ان کے کمرے میں, اور اس نے اوپر چھت کے اوپر نگاہ کی تو چھت پر جو کڑیاں جس کو گجراتی میں وڑی بولتے ہیں بلی, چھت کی کڑیاں, ان میں سے ایک کڑی ٹوٹی ہوئی تھی ایک بلی, تو وہ کہتا ہے حضرت سے کہ حضرت یہ آپ کے کمرے کی چھت کی یہ کڑی ٹوٹی ہوئی ہے, تو حضرت نے کہا 20 سال سے میں نے دیکھا ہی نہیں. ان حضرات کو اپنی آخرت کی تیاری میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی. یہ فضول نظر ہے, بلا وجہ, اور فضول نظر سے ویسے بھی لوگوں کے چہروں کو جو آدمی بلا وجہ دیکھتا رہتا نا, اس کے قلبہ میں غفلت کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. عام طور پر ہمارے قلوب میں جو ایک غفلت تاری ہے کی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے چہروں کو تکتے رہتے ہیں, کسی ضرورت کی وجہ سے اگر دیکھنا دیکھا جائے جیسے کتاب ہو رہا ہے اور ان کے چہروں کی طرف ابھی جیسا بدلا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن ادھر ادھر دیکھیے اور کوئی کام دھندا نہیں, تو اس کو منع کیا گیا, پسند نہیں کیا گیا, اس سے نقصان ہوتا ہے, روحانی نقصان. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاجلع عن ابن ابي الهذيل قال عاد عبد الله رجلا ومعه رجل من اصحابه. یہ ابن ابي الهذيل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, کوئی بیمار تھا, اس بیمار کی خبر گیری کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے. وہ رجل من اصحابی, حضرت ابن مسعود جب اس آدمی کی خبر گیری کے لیے گئے تو آپ کے شاگردوں میں اور ساتھیوں میں سے ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ تھا. فلما دخل الدار جعل صاحبه الى الزور, جب وہ گھر میں داخل ہوئے اس آدمی کی خبر گیری کے لیے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آدمی گیا تھا وہ گھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. فقال له عبداللہ والله لو تفقد عيناك كان خيرا لك, اس کی حرکت دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تیری آنکھیں پھوٹ جاتی تو یہ اچھا ہوتا بنسبت اس کے کہ تو یہ ادھر ادھر دیکھ رہا، تو ان کو یہ چیز نہ گوار۔ اس لیے کسی کے گھر میں بھی جب جائیں تو وہاں پر خاص کر کے جہاں مثلا پردہ ہوتا ہے، مستورا والا کمرہ ہوتا ہے، اور کسی وجہ سے اگر پردہ کھل گئی تو وہاں سے تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے خاص طور پر ایسی چیزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، یہ بہت بے حیائی کی چیز۔ حدثنا خلاد قال حدثنا عبد العزیز النافع ان نفر من اهل العراق دخلوا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وانهم فراوا على خادم لهم طوقا من ذهب فنظر بعضهم الى بعض فقال ما افطركم للشر۔ یہ حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرنا غلام تھے، بڑے محدث ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تو فرماتے ہیں کہ عراق کے لوگ کچھ رہنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے مکان پر، تو حضرت کے جو خدام تھے نوکر، ان میں سے کسی نوکر کے گلے میں جو ہے وہ سونے کا توق تھا، تو وہ فنزرا بازو میرا بازو، تو اب بازو کیا تھا، یہ اس کو دیکھ رہا اس کو دیکھ، دونوں سب ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے گویا متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، ایسے موقع پر حاضرین جو ہیں یہ ہو رہا، یہ کرنے لگے سب۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فقال ما افطركم للشر، تم لوگ بری چیز کو کتنا جلدی پا لیتے ہو، ارے تمہارا دھیان اسی طرف گیا، کوئی دوسری چیز اچھی نظر نہیں آئے گی۔ باغوں کے مزاج ہوتا ہے جیسے مکھی کہاں بیٹھے گی، باغ میں جائے گی نہیں تو بھی وہ پخانے پر ہی بیٹھے گی، پھول پر نہیں بیٹھے گی۔ ایسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں جب جائیں گے تو اچھی چیز دیکھتے ہی نہیں، ان کو بری چیز ہی نظر آتی ہے، وہاں سے جب آئیں گے تو تذکرہ ہی ہونا تو ایسا تھا، بعضوں پہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہاں میں نے دیکھا تھا۔ تو یہ اسی کو ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما افطرکم للشر، اس بری چیز کو تم کتنا جلدی پا لیتے ہو، تو یہ بری چیز کو جلدی پا لینا یہ بھی مزاج کی خباثت کی علامت ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو تنبیہ فرمائی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ گویا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے مزاج کے اندر بھی یہ چیز ہے، جیسے مکھی میں نے کہا نا کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے تو وہ شکایت ہوتی ہے۔ ماں کو فضول کلام، فضول بات، بیکار بات، یعنی ایسی بات کہ جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، اس کو لایعنی کہتے ہیں۔ لایعنی یعنی جس سے ایسی بات، ایسا کام، ایسی چیز جیسا بھی بتلا جس سے نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، یہاں ایسی بات کو بتلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن چیزوں کی تعلیم دی، تربیت فرمائی، اس نے خاص طور پر اس کی طرف بھی متوجہ فرمایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میر حسن اسلامی مرے ترکہو مالا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یعنی گویا اس کے مسلمان ہونے کے اندر جو خوبی ہے، صحیح معنی میں اگر اسلام کی صفات اس کے مزاج میں رچے بسے ہوئے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لایعنی چیز کو چھوڑ دے گا، ایسی ساری باتیں، ایسے سارے کام، ایسی ہر حرکت جس میں نہ تو فائدہ دنیا کا ہو نہ آخرت کا ہو، وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ جوامع الکلیم میں سے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خصوصیات دوسرے نبیوں کے مقابلے میں جو امتیازی اوصاف ایسی خوبیاں ایسے کمالات جو دوسرے لوگوں کو دیے نہیں گئے تھے ان میں سے ایک کمال جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلیم دیے. جوامع الکلیم کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت مختصر ہو لیکن اس کا مفہوم اس کا مطلب اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو. دریا بکوسا جس کو اردو میں بولتے ہیں اور گجراتی میں جس کو کہتے ہیں گاگرما ساگر سنا ہے کہ نہیں کہ بات چھوٹی سی ہے اور مفہوم اس کا بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا تھا. چنانچہ آپ کا یہ ارشاد من حسن اسلامی مر ترک مالا یعنی کو تمام حضرات محدثین نے بالاتفاق اسی جوامع الکلیم کے اندر شمار کیا ہے. بلکہ حدیث کے ایک بہت بڑے امام امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام سلیمان ابن ارشاد سجستانی ہے, حدیث کی جو چھ مشہور کتابیں ہمارے یہاں مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں جن کو امہات الست یا سیرہ ستہ کہا جاتا ہے ان میں سے ایک سنن ابو داؤد کی, جس میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے چن کر کے کوپٹ کر کے 4,800 حدیثوں کو اپنی اس کتاب کے اندر یعنی سنن ابو داؤد کے اندر لیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یکفل انسان لدینی ہی منا ارباب حدیث, یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تمام احادیث میں سے کسی انسان کو دیندار بننے کے لیے 4 کافی ہیں. ان 4 میں سے ایک یہ بھی ہے من حسن اسلامی مرے ترکہ مالا یعنی, ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. لایعنی یعنی ایسی بات ایسا کام جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو دنیا کا بھی اور دین کا بھی, چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں وہاں لایعنی چیزوں کی بھی بڑی بھرمار ہوتی جا رہی ہے. بہت سال پہلے ہمارے حضرت کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے ایک سفر میں ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا تو وہاں گھر میں داخل ہوئے تو کونے میں ایک بڑا پاٹ رکھا, آج کل ہوتا ہے وہاں شیر چل رہے ہیں تو وہاں کچھ رکھا ہوا ہے, یہاں کونے میں ہے, اس کونے میں ہے, اس کونے میں ہے, اللہ نے پیسے دیے ہیں تو اسی میں ضائع اور برباد ہوتے ہیں. تو وہ پاٹ رکھا ہوا تھا تو ایسا جیسے اس میں کچھ بہت کچھ کئی لیٹر پانی بھر رکھا ہوا ایسا, تو پوچھا ہمارے حضرت کے صاحب مکان سے یہ کیا ہے, یہ پاٹ کبھی کیا کام ہے اس کا, کیسے خالی شو کے لیے یہ کے شو کیس جو ہے نا اس میں بشمار چیزیں بھری ہوئی کس کام ہے, نہ دنیا کے کام کی نہ آخرت کا کام, کیسے برباد کر کے لا کے رکھا ہے بس زیارت کے واسطے, شاید اس کو دیکھنے سے کچھ ثواب نامہ اعمال میں دیکھا جاتا ہوں. تو ہمارے حضرت نے مجھ سے کہا کہ اب تک تو لایعنی بات اور لایعنی کام سن کے چلے آ رہے تھے, اب یہ لایعنی چیزیں بھی آج دیکھیں, یہ لایعنی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ہر حدیث میں تو حکم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 3 بستر ہیں تو ایک اپنے لیے ایک اپنی بیوی کے لیے ایک مہمان کے لیے اور چوتھا جو ہے وہ شیطان کے لیے, حضور کا بستر جیسے بستر کے متعلق جو ضرورت سے زائد ہے اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ شیطان کے لیے, تو دوسری چیزوں کے متعلق آپ اندازہ لگائیے کہ کیا تعلیم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی چیز بلا ضرورت اس میں اپنے مال کو استعمال کرنا اپنی صلاحیت کو استعمال, اب بلا ضرورت بات بولیں گے تو اپنا وقت اس میں لگایا نا, اپنی زبان کو اس میں استعمال کیا نا, تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نہ دین کا نہ دنیا کا, یہ زبان کائی کو اس میں لگائی, اس کے بجائے سبحان اللہ پڑھتے تو سبحان اللہ تم نو میزان حدیث کے اندر آتا ہے, ایک سبحان اللہ جو ہے وہ اعمال کی ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے. سبحان سبحان اللہ والحمدللہ تملان ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ایک مرتبہ بولیں گے دونوں تو زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا ثواب سے بھر جائے گی. یہ ادھر ادھر کی باتیں بولے اس کے مقابلے میں اگر یہ پڑھ لیں کلمہ تو اس سے کتنا فائدہ. اسی لیے ہمارے اکابر کیا اس کا بڑا اہتمام تو اپنے اوقات کو صحیح چیز میں استعمال کرنے ہی کا اہتمام کرتے ہیں. کبھی یہ اپنے وقت کو صحیح کام میں استعمال کرنا، اپنی صلاحیت کو صحیح کام میں لگانا، اپنے کو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب و وسائل دیے، جو دولت دی ہے وہ، اور اسے جو بھی اسباب و وسائل دیے ان تمام اسباب و وسائل کو ایسی چیز میں استعمال کرنا جو آخرت کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے کارآمد ہو. یہ اصل ہے. ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ایسے کام میں لگایا جس سے نہ آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو گویا آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. اکابر فرماتے ہیں کہ اپنے ان صلاحیتوں اور اپنی ان چیزوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کا احساس اور آدمی کے دل کی دل و دماغ پر یہ فکر طاری رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. جس بندے کا دل ایمان کی حلاوت سے بھرپور ہو، اللہ کی محبت سے بھرپور ہو، ایسے کو ہی یہ چیز اللہ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے، ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی، انہوں نے بھی مصافحہ کر لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی تصویر لے کے بیٹھ گئے. کون؟ حضرت ابراہیم. اب حضرت خضر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. حضرت خضر سوچ رہے ہیں کہ بھائی لوگ تو دنیا میں میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں، اور یہ عجیب بے فکر آدمی ہے کہ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابھی دانا نہیں ڈالتے میرے کو، میری طرف جان نہیں دیتی. جان حضرت خضر نے ان سے کہا کہ بھائی لوگ تو سب میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں، اور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جو ہے آپ میری طرف جان نہیں دیتے. جواب میں کیا فرمایا؟ آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ سے فرصت ہو. مجھے تو فرصت ہے نہیں اللہ سے. مصافحہ کر لیا، ہو میرا کام، میں اپنا کام کرتا ہوں. یہ جو ہے یہ احساس اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی لمحہ بیکار جانا نہیں چاہیے. پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں کہ ہمارا وقت اور اسی جو چوز بھی اللہ، یہ سب جو ہے نا وہ رو میٹیریل ہے. کیا وہ خام مال، کچا مال، اور کچا مال جو ہوتا ہے نا اس سے آدمی بڑی سے بڑی دولت بھی حاصل. ایک لوہے کا ٹکڑا، اس لوہے کے ٹکڑے کو اگر آپ سائیکل کے کسی پرزے کو بنانے میں استعمال کریں تو اس کی قیمت بنے گی، مگر وہ کس سائیکل کی مناسبت سے؟ اسی لوہے کے اس ٹکڑے کو، اتنے ٹکڑے کو بجائے سائیکل کے موٹر بائک کا کوئی پرزا بنانے میں استعمال کریں، ٹکڑا وہی ہے لیکن اس کو آپ نے کون سے کام میں لیا؟ موٹر بائک کا پرزا. تو اب اس کی قیمت وہ سائیکل کا پرزا بنانے میں لیا، اس سے گڑ اسی ایک پرزے کو آپ جو ہے وہ کار کا کوئی پارٹس بنانے میں استعمال کریں اس کے مناسب، تو اس کی قیمت کئی گنی ہو جائے. اسی کو ہوائی جہاز کا پرزا بنانے میں استعمال کر رہی ہوں. میں مثال دے کر بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ تو خام مال تھا، رو میٹیریل تھا. اس رو میٹیریل سے آپ جو چیز بنا رہے ہیں اس پر اس کی قیمت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، دولت دی، صلاحیتیں دی، ہم اس وقت کو، اس دولت کو، اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو جہاں استعمال کریں گے اس کے مطابق اس کا بھاؤ لگے گا. اب ہمارے اختیار میں ہے کہ کون کتنا باؤ ہم لینا چاہتے ہیں. سمجھا اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں بس ان کے دل و دماغ پر یہی تصور چھایا رہتا ہے کہ میں اپنے وقت کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کروں گی بس. اور ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ ہے بھائی ٹائم پاس ٹائم پاس ٹائم پاس بیٹھے ہیں. ہاں تم بھی آؤ چوپال پر بیٹھے ہیں, یہ بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی چوترے پہ بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی ٹائم پاس ہے, اتنا وقت ہے کہ کہاں گزارنا یہ سمجھ میں آتا نہیں تو اس کو ضائع کرنا. یہ ہمارا مثال بنتا جا رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے مصر کے شیخ جمال الدین قاسمی, ان کی تفسیر بھی ہے. ایک مرتبہ گزر رہے تھے, کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں, تو آپ کہنے لگے اگر وقت کو ایسی چیز ہوتی جو کسی سے خریدی جا سکتی تو ہم ان کا وقت خرید لیتے, ہمیں ضرورت ہے. اور ان کے پاس بیکار ہے تو بیٹھے بیٹھے گپ شپ کرتے. بات چل رہی ہے اس کی, یہ لایانی, لایانی سے اپنے آپ کو اور لایانی میں مشغولی, یہ اللہ کی پھٹکار کی علامت. شیخ ابو القاسم ایک بہت بڑے عالم ہیں, ابو سعود ایک فقہ کے بڑے امام ہیں, ان کے یہ شاگرد ہوتے ہیں, اور شیخ سرنی سبتی رحمت اللہ علیہ کے بانجر ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو لایانی میں مشغول کرنا یہ اللہ تعالی کی اس سے ناراضگی کی علامت ہے. کوئی آدمی اگر لایانی میں مشغول ہے تو وہ گویا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اللہ راضی ہوتا تو اس کے عورتوں کو یہ بیکار کام میں مشغول نہ ہونے دیتا. اس لیے ضرورت ہے اسی کو. یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا خیر فی فضول الکلام, بیکار باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. بھائی چوکسی کی طبیعت ناشاد, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. کسی نے رمضان میں جان بوجھ کر منی نکال کر روزہ توڑ دیا تھا, اس کو قضا کس طرح رکھنا چاہیے اور اس پر کفارہ آئے گا اور معافی کی کوئی شکل بتائیے؟ قضا تو رکھ لیں, کیونکہ اس طرح ہاتھ سے منی نکالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا. اب قضا ضروری ہے لیکن کفارہ اس پر واجب نہیں ہے, گناہ ہوا اس کی توبہ کرے. ایک غریب مانس ہے جو زکات میں رقم لے تھے, تین ایک بھائی 30,000 روپیہ انہیں بھیجا, ایک 10,000 روپیہ آپ گیا, عام تینی پاسے 40,000 روپیہ تھا گیا, 25 ایک بھائی 3,000 روپیہ آپ کیا دسوں, 3,000 روپیہ اپنا نہیں زکات ادا تھئی. وہ 40,000 روپئے جب اس کے ہاتھ میں آ گئے تو یہ سوال تو آپ کو پہلے 30,000 کے بعد ہی کرنا چاہیے تھا, 10,000 والے مرحلے کو بھی لانے دینے کی ضرورت نہیں. پہلے 30,000 ہاتھ میں آئے, پھر 10,000 آئے, اب اس کے بعد 3,000 آ رہے ہیں, تو 30,000 کے بعد ہی سوال کر ڈالتے. خیر بات, یہ 30 یا 40 جو بھی اس کے ہاتھ میں آئے ہیں اگر وہ مقروض ہے اور اس کو اتنا قرضہ ہے کہ یہ 30-40,000 دے تو بھی پورا ہونے والا نہیں ہے, تو اس کو مزید 3,000 کیا مزید اور بھی قرضہ تک اوپر کا دے سکتے ہیں زکات کا مال. اور اگر وہ مقروض نہیں ہے تو اس صورت میں پہلی مرتبہ میں جو 30,000 آ گئے اور وہ اتنے ہیں جو نصاب کی 312 گرام 3.35 جو ہے سونے چاندی کی قیمت کے برابر ہے, تو آپ اس کے آگے 10,000 یا 3,000 جو بھی دیں گے اس کی زکات ادا ہونے والی نہیں. کیا اثر کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, اثر کے بعد قضا بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک سورج پیلا نہ پڑے. سورج پیلا پڑ جائے گا اس کے بعد قضا نہ پڑے, اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. نفل نہیں پڑھ سکتے اثر کے بعد, لیکن قضا پڑھ سکتے, اور قضا نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے. یعنی امام ادا کی نیت کرنے والا اور مقتدی قضا, یہ صحیح نہیں ہے. امام جو نماز پڑھ رہا ہے فرض, وہی فرض نماز اس کے پیچھے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے, باقی ہے کہ امام فرض پڑھتا ہے اور یہ نفل کے طور پر شریک ہو گیا تو بھی جاتا ہے، لیکن امام ایک فرض پڑھ رہا ہے اور مقتدی دوسرے فرض کی نیت کرتا ہے چاہے وہ ادا ہو یا قضا، درست ہے؟ گجراتی زبان کے مضمون کے درمیان پورا انشاءاللہ لکھنے کے بجائے ای لکھنا کیسا ہے؟ تعلق دینی بات شروع کرنے سے پہلے صرف درود پڑھتے ہیں تو کیا یہ بدعتی کا طریقہ ہے؟ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہے اس کے معاملے میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک جب آپ لکھیں تو اس کے ساتھ درود پورا لکھتے ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے خالی سو سل اتنا لکھتے ہیں، یا گجراتی میں سو او و سمجھائے گئے تب کے مار مار کے سمجھائے، تو یہ اس کو ایسا نہیں کہا، آپ نے فضائل درود میں سنا ہوگا یہ درست نہیں، اگر مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ الضمیر میں لکھا ہے سب سے پہلے مختصر درود اس طرح کا جس نے لکھا تو ہے نا ایسے حالات آئے کہ اس کے ہاتھ کاٹے گئے، تو بہرحال یہ جو ہے درود تو پورا لکھنا چاہیے، باقی یہ جو انشاءاللہ کے متعلق سوال کیا ہے وہ کسی کتاب میں دیکھا نہیں، لیکن اصول کے مطابق کرنے کی گنجائش ہے، اس وہ تو درود کا معاملہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کیا جانا تھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا اور درود نہیں پڑھا وہ اس کے لیے آپ نے وہی سنائی ہے کہ جس طرح زبان سے بولتے ہوئے درود پڑھنا چاہیے، کان سے سنتے ہوئے پڑھنا چاہیے، قلم سے لکھتے ہوئے درود لکھنا چاہیے یا زبان سے پڑھ لینا چاہیے، لیکن یہ انشاءاللہ کے معاملے میں کسی لیکن پر کفایت کرے گنجائش، اور جو ہے دینی بات کی شروعات درست تھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا اور درود دونوں کا تذکرہ آتا ہے، تو اگر خالی درود بھی پڑھ لے گا تو ظاہر اس کو بدعت کہنا سمجھ میں آتا نہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.